پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین، ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، قاسم الجبارین ومدرک الہاربین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا و رحمۃ للمؤمنین۔ درود بجی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 57 کے ذیل میں قرآن اور کامیابی کی راہیں کے عنوان سے اس عشرہ مجالس سے آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے کہ تاخیر کی معذرت کے شہر سے باہر اور مسلسل سفر کی وجہ سے جو ہے وہ تاخیر ہوئی، کہ انشاءاللہ آپ اپنی بزرگواری سے معاف فرمائیں گے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، بتحقیق تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آئی ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے۔ وہدن و رحمت للمؤمنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کیوں مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ انسانوں سے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگوں، اے انسانوں، ایہا الناس، اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے، تمہارا جو پروردگار ہے اس کی طرف سے موعظہ اور نصیحت آیا ہے، اور اس کے بعد کہا شفا آئی ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین، اور یہ در حقیقت مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو مومنین کے لیے کیوں ہدایت ہے؟ بات شروع ہوئی انسانوں سے، بات ہو رہی عام انسانوں سے، مخاطب قرار دیا جا رہا ہے عام انسان۔ اے انسان، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، مشرق کا انسان ہو، مغرب کا انسان ہو، شمال کا انسان ہو، جنوب کا انسان ہو، کالے رنگ کا انسان ہو، گورے رنگ کا انسان ہو، زبان کوئی بولتا ہو، کسی بھی مکتب سے ہو، کسی بھی آئین سے ہو، کسی بھی دین سے ہو۔ جب ایہا الناس کہہ دیا تو یعنی تمام انسان شامل ہو گئے، یعنی قرآن کے نزول کے بعد سے لے کر تا قیام قیامت تک جتنے انسان اس روئے زمین پر آئے اور آئیں گے، سب اس آیت کا مصداق، سب اس آیت کا مورد خطاب قرار پا رہے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ قرآن ایک زمانے کے لیے، آپ کہیں جناب قرآن ایک زمانے کے لیے آیا ہے، اس کے بعد قرآن کا کام ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر جیسے پہلی جماعت کی کتاب ہوتی ہے، اس میں جو پہلی جماعت میں جو مثال کے طور پر اگر ریاضی اور میتھمیٹکس کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ اس اسٹیج کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ میٹرک میں جو آپ میتھمیٹکس کے اصول و قوانین پڑھتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے، انٹر میں کیلکولس اور دوسری چیزیں جو پڑھتے ہیں انٹیگریشن وہ کچھ اور سطح کی ہوتی ہے، بی ایس سی میں جب چلے جاتے ہیں یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر میتھمیٹکس کے قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو کیا قرآن بھی ایسا ہی ہے کہ ایک زمانے کے لیے آیا اور دوسرے زمانے کے لیے نہیں آیا؟ نہیں عزیزان گرامی، قرآن تا قیام قیامت تک ہدایت رہنمائی ہے، ہدن ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کہا کہ ایک زمانے کے ایک قبیلے کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا ایھا الناس، یعنی جتنے بھی انسان آئے نزول قرآن کے بعد، رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے تا قیام قیامت تک جتنے بھی انسان، سب اس خطاب کا مورد قرار پا رہے ہیں، سب اس خطاب کی وجہ سے خدا ان کو ایڈریس کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم، یعنی یہاں پر بھی ایک لطف ہے، یہاں پر بھی ایک کرم ہے۔ خود علماء تفسیر نے در حقیقت ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر بھی رب کا تذکرہ آتا ہے، رب کا لفظ آتا ہے، وہاں پہ تربیت مراد ہوتی، پروردگار مراد ہوتا ہے۔ پروردگار یعنی در حقیقت پرورش کو کہتے ہیں، یعنی پرورش کرنے والی ہستی، تربیت کرنے والی ہستی، ایک چھوٹی سطح سے بڑی سطح تک لے جانے والی ہستی، نچلی سطح سے اونچائی تک لے جانے والی ذات، یعنی تربیت ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر پودے کی تربیت کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لازمی اجزاء ہوتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، ہوا بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، مٹی بھی چاہیے، کھاد بھی چاہیے، تو آپ اس کی تربیت کرنے والے۔ گویا آپ کا یہ فعل، اگر آپ کے گھر میں کوئی پالتو جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، کوئی بھی کبوتر ہے کہ جن کا پالنا مستحب ہے، بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا پالنا مستحب ہوتا ہے، لیکن سب جانور کے لیے نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مستحب، جن کا پالنا مستحب ہے، ان جانوروں کی معصومیت انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، یہ معصوم جانور، انسان اگر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے تو اس لیے مستحب قرار دی، ان کو حلال گول اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کی معصومیت در حقیقت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ درندے، وحشی جانور کیوں حلال نہیں ہے انسان پر؟ اس لیے کہ ان کی درندگی، ان کا وحشی پن، ان کی بربریت، ان کی خونخواری، ان کی خون آشامی انسان پر اثر انداز ہوگی۔ تو یہ تربیت کا پہلو ہے یا نہیں؟ تو جہاں پر بھی لفظ رب آیا وہاں پر تربیت مراد، وہاں پہ انسان کی پرورش مراد۔ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی نماز جو مجموعہ عبادات ہے، مختلف عبادتوں کا معجون قرار پائے، جیسے کہ حکیم آپ کو ایک معجون دیتا ہے، معجون کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری دعائیں اس میں مکس ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں معجون، معجون فلاں، معجون فلاں، آپ کھائیے۔ اب کھانے میں کڑوا لگتا ہے بعض اوقات، کھانے میں ترش لگتا ہے، کھانے میں تلخ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر حکمت کو اصولوں سے دیکھا جائے تو کئی بیماریوں کی شفا اس معجون میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو بھی نماز سے نفرت ہوتی ہے، یہ کیا نماز دے دی اللہ میاں نے، صبح کے وقت اٹھو، یا تھکے ہوئے آئے ہیں آفس سے اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر ایسی حالت میں، تو بعض اوقات تلخ دوائیں رکھی جاتی ہیں تاکہ انسان شفا یاب ہو سکے۔ خدا کہہ رہا ہے یہ جو نصیحت آئی ہے، یہ جو بعض اوقات میں نصیحت کی جاتی ہے، تلخ ہو سکتی ہے، یہ جو ہدایت آئی ہے تلخ ہو سکتی ہے، یہ جو رحمت آئی ہے تم اسے رحمت کو اپنے لیے باعث زحمت سمجھ رہے ہو، تلخ ہو سکتی ہے، لیکن یہ در حقیقت تمہاری تربیت کے لیے ضروری ہے۔ درود ہے جی محمد و آل محمد پر۔ تو لفظ رب جہاں آیا وہاں تربیت، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے جب بھی عربی زبان میں الف لام آ جاتا ہے تو مخصوص کر دیتا ہے. جیسے میں کہوں مسجد, آپ کے ذہن میں تصور آئے گا ایک مسجد, میں کہوں ہذا مسجد, یہ مسجد. میں کہوں مساجد, تو تین سے زیادہ مساجد کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. جب بھی عربی زبان میں مساجد کا لفظ آئے گا, ہماری مساجد یعنی تین سے زیادہ, کیونکہ عربی زبان میں واحد کے لیے واحد کا, دو کے لیے تثنیہ کا, اور تین دو سے زیادہ کے لیے تین یا تین سے زیادہ ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جب میں کہوں ہذا مسجد, یہ مسجد, تو ایک مسجد یعنی خاص مسجد. ہذا یعنی یہ مسجد, اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں ایک مسجد. جب میں کہوں مساجد, تین سے زیادہ مساجد. اور جب میں کو المساجد الف لام لگا دوں, یعنی جتنی بھی روئے زمین پر مساجد ہیں وہ سب کے سب میری مراد ہیں, میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. کتنی وسعت ہے زبان میں. تو بعض اوقات الحمدللہ رب العالمین یعنی بالکل واضح کر دیا جاتا ہے. کس طرح واضح کر دیا جاتا ہے؟ یعنی ساری الف لام لگا دیا. حمد کوئی بھی حمد ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ نے کہا الحمد, یعنی ساری تعریفیں, ساری ثنا, ساری حمد جتنی بھی روئے زمین پر ہو رہی ہے, جتنی بھی روئے زمین پر ہوگی, چرند کریں خدا کی حمد وہ بھی, پرند کریں وہ بھی, جانور کریں وہ بھی, انسان کرے وہ بھی, جن کرے وہ بھی, ہر انسان, یہاں تک کہ خدا کی حمد اور خدا کو پکارنا. حدیث میں کہ ایک مومن جب مریض ہو جاتا ہے تو ذکر خدا کر رہا ہوتا, مریض ہو گیا مسجد میں نہیں جا سکتا, اب وہ اگر آہ بھی کرتا ہے, کراہتا بھی ہے درد سے, تو امام فرماتے ہیں آہ اسم من اسماء اللہ. لفظ آہ کہنا بھی در حقیقت اس بندے کے لیے عبادت شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کی عبادت کرتا تھا, خدا نے امتحان کے لیے بیماری میں ڈالا, اب عبادت کے لیے مسجد نہیں جا سکتا, تو اب یہ جو آہ کر رہا ہے یہ بھی عبادت کر رہا ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. الحمد جتنی تعریفیں ہیں سب اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. تو مخصوص کر دی یعنی عظمت بیان کر دی. یا ایک اور چیز ہوتی ہے مشخص کرنے کے لیے, جیسے میں کہوں الحمدللہ رب العالمین, عالمین میں بھی الف لام ہے, یعنی جتنے بھی عالم تصور کیے جا سکتے ہیں سب کا پالنے والا ہے, سب کی تربیت کرنے والا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پہلے کسی چیز کی نفی کی جائے, بعد میں اس میں سے کچھ استثناء کر کے کسی کو مستثنا منہ قرار دیا جائے. یعنی پہلے میں کہوں کہ جناب کسی نے میری مدد نہیں کی, کڑے وقت میں کسی نے میری مدد نہیں کی, یعنی میں سب کی نفی کر رہا ہوں. میں کہوں سوائے آپ کے, یعنی میں سب کی نفی کر کے کہ سب نے میری مدد نہیں کی میرے برے وقت میں, نفی کر دی سب کی سوائے آپ کے, یعنی آپ کو عظمت دینا چاہ رہا ہوں, آپ کو شان و منزلت دینا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو میرے لیے خدمات انجام دی اس کے لیے میں آپ کی در حقیقت خدمات کو سراہنا چاہ رہا ہوں. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے عزیزانِ گرامی کہ آپ اپنی بات کو اس طریقے سے پہلے نفی کریں عموم کے لیے, سب کے لیے کسی نے میری مدد نہیں کی سوائے آپ کے, آپ تھے جنہوں نے میری مدد کی, یعنی وہ سب ایک طرف اور آپ ایک طرف, یعنی آپ کی عظمت بیان کی. اب یہی انداز ہے کلمے میں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی ہستی, نہیں ہے کوئی لائق عبادت و سجدہ, یعنی سب کی نفی کر دی. یعنی کسی خدا کو نہیں مانتے, کسی معبود کو نہیں مانتے سوائے الا اللہ. یعنی الا اللہ در حقیقت خدا کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ لا الہ کہہ کر سب کی نفی کر دی, اور پھر اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کیا کہا الا اللہ, یہ اللہ نے اپنے لیے کہا, اور پھر اپنے حبیب کے لیے کہا وما ارسلناک, ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں, یعنی نفی کر دی, یعنی آپ کا آنا آنا نہیں ہے, آپ کی زحمت زحمت نہیں ہے. وما ارسلناک, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین, آپ کو رحمت بنا کے بھیجا, یعنی آپ مجسم رحمت ہیں. نفی کر دی وما ارسلناك نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمت للعالمین تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا یعنی آپ کا وجود آپ کی ہستی آپ کا اخلاق آپ کی تعلیمات آپ کا اللہ و قرآن آپ کی شریعت آپ کی سنت آپ کا طریقہ آپ کی روش آپ کی آل آپ کے اصحاب آپ کے چاہنے والے آپ کی سنت پہ عمل کرنے والے سب رحمت الہی کو پہنچانے والے ہونے چاہیے اب اگر مسلمانوں میں کوئی کسی کو کافر قرار دے اگر کوئی کسی کو تہ تہ کرے تو وہ رحمت للعالمین کی سنت اور راستے سے اپنے آپ کو جدا کر رہا ہے واضح سی بات ہے اور یہ رسول اللہ کے لیے اور اس کے بعد کہا ایک آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے لا فتح کوئی نوجوان نہیں کوئی جوان نہیں کوئی دلیر نہیں کوئی سورما نہیں الا علی یعنی سب کی نفی کر کے علی کی عظمت کو بیان کر دیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار تلواریں ہو سکتی ہیں نیزے ہو سکتے ہیں تلواریں چل سکتی ہیں لیکن جس طرح علی کی تلوار چلی لا فتح الا علی کہہ کر علی کو عظمت کیا اور لا سیف الا ذوالفقار کہہ کر صاحب ذوالفقار کی عظمت کو بندوں والا کر دیا لا فتح الا علی تو یہ بھی عظمت کو بیان کرنے کا ایک پہلو ہے کہ سب کی نفی کر کے جس کی اس بات کرنا ہے اس کو بیان کیا جائے تو اذن گرامی یہ انداز ہے اس طریقے سے خدا تو یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لفظ رب در حقیقت تربیت کرنے کے مترادف ہے کہ خدا تمہاری تربیت کرے یا ایھا الناس قد جاءتکم اس میں ایک لطف موجود ہے ہماری علم کلام میں ایک بحث کی جاتی ہے قاعدہ لطف کی قاعدہ لطف کیا ہوتا ہے بہرحال یہ اصطلاح ہے مثلا آپ کوئی آگئے ہمارے گھر پہ ملنے کے لیے آپ نے لطف فرمایا آپ تشریف لے آئے آگے بھرے ہاتھوں کوئی چیز لے کے آگے جا رہا ہے ارے جناب آپ نے لطف فرمایا کہ آپ غریب خانے پہ تشریف لے آئے یہ بھی لطف ہوتا ہے کوئی اچھا شعر سنا بھائی لطف آ گیا لطف دوبالا ہو گیا کوئی اچھی بات سنی مزہ آ گیا بھائی لطف آ گیا آج تو ہمیں یہ بھی لطف ہوتا ہے لیکن قاعدہ لطف اس عام لطف سے بالا تر ہوتا ہے قاعدہ لطف یہ ہوتا ہے کہ کام آپ نے کچھ نہیں کرنا بنا بنایا کام لا کر آپ کی خدمت میں دے دیا جائے چلتا پھرتا کاروبار لا کے میں آپ کی خدمت میں دوں کہوں گے جناب آپ نے ہلنا نہیں جلنا نہیں ہے آپ کو بنا بنایا کام لا کے میں دے رہا ہوں یہ بھی ایک لطف کی مثال ہے قاعدہ لطف یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی ہدایت بھیجی قرآن بھیجا اہل بیت بھیجے علماء و فقہا کو بھیجا تاکہ وہ کامیابی کے جو راستے ہیں خصوصاً صراط مستقیم وہ گم نہ ہونے دیں مسلسل بارہا مسلسل کوشش کرتے رہیں تاکہ یہ کامیابی کے راستے جن پہ انسانیت کو چلنا ہے صراط مستقیم تک پہنچنا ہے یہ گم نہ ہونے پائیں درود بھیجیں محمد وال محمد پر یہ پنکھا چل رہا ہے ایک دفعہ درود بھیجیں محمد وال محمد پر تو خدا کا لطف ہے کہ خدا نے انبیاء بھیجے قد جاءتکم تم خدا کے پاس لینے نہیں گئے تم خدا کے سے سوال کرنے نہیں گئے تم نے خدا سے مدد طلب نہیں کی خدا نے اپنے لطف کے تحت تم تک ہدایت پہنچائی قد جاءتکم یعنی بتحقیق تمہاری طرف اللہ نے بھیج دی ہدایت موعظہ شفا رحمت اس طریقے سے یعنی کتنا لطف و کرم خدا کا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مولوی کوئی چیز دیتا نہیں اور اگر دے رہا ہے جب دے رہا ہے اس سے لے لو جیسے کہ مولوی کا کام دینا نہیں ہے لینا ہوتا ہے درود بھیجے محمد والے محمد کا اگر میں آپ سے کہوں جناب میں آپ کو ایک بہترین دعوت پہ مدعو کر رہا ہوں جس میں مینیو یہ ہوگا جس میں کھانا یہ ہوگا جس میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے اس میں جناب ویجیٹیبل کھانے والوں کے لیے یہ چوائس ہوگی, گوشت خوروں کے لیے یہ چوائس ہوگی, جن کو جن پر بڑے کا گوشت منع ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ چوائس ہوگی وغیرہ وغیرہ. میٹھا کھانے والوں کے لیے یہ چوائس ہوگی, جن کو شوگر ہوگی ان کے لیے ایسی ڈشیں ہوں گی, سویٹ ڈش ہوگی کہ جس میں مثال کے طور پر مٹھاس نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب آپ کہیں گے مولانا واہ بھائی واہ ماشاء اللہ سے, اور کارڈ بھی چھپوا کر فور کلر میں بہترین عطر پرفیوم سینٹ لگا کے آپ کو دے دوں, اور آپ بھی خوش کہنا مولانا نے دعوت دی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جناب لکھا بھی تاریخ کا اعلان بھی ہو, وقت کا اعلان بھی ہو, اور جو ہے کھانوں کا ایک فہرست بھی تیار ہو, مہمانوں کی فہرست بھی لکھی ہوئی ہو, اور لیکن اسے پتہ نہ ہو, تو کیا آپ کا جو مزہ ہے وہ کافور نہیں ہو جائے گا؟ اتنا خوبصورت کارڈ بھی آپ نے بھیجا, اتنی لمبی فہرست بھی بتائی کھانے کی کہ گوشت خوروں کے لیے یہ ہے, فلاں خوروں کے لیے یہ, جو میٹھا کھا سکتا ہے ان کے لیے فلاں ڈش, جو میٹھا نہیں کھا سکتا ان کے لیے فلاں ڈش. تو آپ کہیں گے مولانا نہیں بلانا تو نہیں بلاتے, کم سے کم دل پہ چھری تو نہ چلاتے. تو اب آپ کہیں گے کہ کیوں آپ نے ایڈریس نہیں لکھا؟ ایڈریس لکھنا, پتہ بتانا, ایڈریس بتانے اس بات کی نشاندہی ہے کہ میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں. اب اللہ نے اس کائنات کو بنایا, آسمان کا شامین, زمین کا بچھونا, ستاروں کے قمقمے, مہتاب و آفتاب کے چراغ, ہواؤں کی لطافت, سمندروں کی نرمی و طغیانی, یہ سب تھی مجھ تک پہنچو, اور مجھ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم, مجھ تک پہنچنے کے لیے کامیابی کے راستے. اب اتنی بڑی دنیا اللہ بنا دے تھا اور اپنا پتہ ہی نہیں بتاتا کہ مجھ تک آؤ کیسے, صراط مستقیم کہاں ہے, کامیابی کے راستے کہاں ہے. تو آپ بھی کہتا اللہ میاں اتنی اچھی دنیا بنانے کا کیا مقصد ہوتا جب تو نے پتہ ہی نہیں بتایا, جب تو نے ایڈریس ہی نہیں دیا. تو یہ قاعدہ لطف ہے کہ اللہ مسلسل کتابیں بھیج رہا ہے, انبیاء کو بھیجا, انبیاء کے بعد اوصیاء کو بھیجا, علماء فقہا, یہ سب در حقیقت اس قاعدہ لطف کو آگے چلانے کے لیے. تو خدا نے ہم تک پہنچایا ہے عزیزان گرامی, قد جاءتکم, تمہارے پاس آئی ہے موعظہ, آئی ہے نصیحت, آئی ہے ہدایت, آئی شفا, آئی ہے. تو اب جب آ گئی تو پھر اس کے ذریعے سے تم اپنی ہدایت کا انتظام کرو. درود بھیجیے محمد وال محمد. تو دو صفات کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں, کون سی صفات؟ موعظہ کے بارے میں اور شفا کے بارے میں. یہ دو صفات رہ جاتی ہے, چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں اس کو بھی اشارہ کرتا وہ گزر جو دامن وقت میں گنجائش نہیں, ہم پہلے ہی تاخیر سے مجلس شروع کر چکے ہیں. ہدن و رحمت للمؤمنین, یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یعنی قرآن کی ایک صفت کیا ہے؟ ہدایت. یہ قرآن کے چار نام, چار صفات یوں کہوں بیان کیے گئے ہیں. صفات کی بحث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ پہلی اور دوسری گفتگو جو ہم نے کی تھی وہ یہی تھی کہ صفت کا اثر موصوف میں نظر آنا چاہیے, نعت کا اثر منعوت میں نظر آنا چاہیے, اسم کا اثر مسمی میں جھلکنا چاہیے. کسی کا نام شریف ہو اور وہ نام کا شریف نہ ہو, ہیں دنیا میں نام شریف رکھ لیتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ سے, اب تو پاکستان بھی شریفستان ہوتا جا رہا ہے نا. اللہ کرے کہ واقعا جب نام کے شریف ہے تو کام کے بھی شریف ہوں, لیکن نام رکھنے سے کوئی شریف نہیں ہو جاتا. تو اسم کا اثر مسمی میں آنا چاہیے. اب کوئی عادل ہو اور عادل نہ ہو, ظلم کرنے والا ہو, تو اس کا مطلب نام کا اثر ذات میں نہیں آیا. کوئی ناصر ہو, کسی کا نام نواز ہو, اب اپنے اپنوں کو نوازے اور دوسروں کو چھوڑ دے, اور ایسا نوازے کہ دہشت گردوں کو بھی نوازے کہ جاؤ میں تمہیں سپورٹ کروں, جا کے جتنا قتل و غارت کرنا ہے کرو, تو نام کے نوازنے والے بھی ہوتے ہیں, تو اپنے اپنوں کو نوازتے ہیں. تو نام اور صفت کا اثر موصوف میں اور ہستی اور ذات میں نظر آنا چاہیے. تو قرآن کی صفات بھی ایسے ہی ہیں. کیا قرآن کی صفت ایسے ہی ہے کہ جناب جیسے ہم انسانوں کا کہ نام کے شریف ہوتے ہیں, کام کے بہت ہی کمینے ذلیل ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ نام کا اثر ذات میں نظر نہیں آ رہا. ناصر نام کے تو ناصر ہیں لیکن کام کے ناصر نہیں، کسی کے کام وام آتے نہیں ہیں. حامد یعنی حمد کرنے والا نام کے حامد ہیں لیکن کسی کی اللہ کی اہل بیت کی اور مومنین کی حمد و ثنا مثال کے طور تعریف نہیں کرتے. حمد و ثنا سے مراد ان کی تعریف بیان نہیں کرتے جو جائز تعریف ہوتی ہے. ایک تعریف ہوتی چڑھانے کے لیے، اتنا تعریف کرتے اتنا تعریف کرتے وہ سمجھتا مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اور پیچھے سے سڑی کھینچ لیتے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نام کا اثر ذات میں، صفت کا اثر موصوف میں، اسم کا اثر مسمی میں نظر آنا چاہیے. تو کیا قرآن بھی ایسا ہی ہے کہ خدا نے کہا یہ ہدایت ہے؟ اور اگر ہدایت ہے تو پھر ہدایت نظر آنی چاہیے. یہ موعظہ و نصیحت ہے تو پھر نصیحت نظر آنی چاہیے قرآن سے. کیسے نصیحت نظر آئے وہ بیان کر چکا ہوں. شفا ہے، کیسے شفا نظر آئے یہ بیان کر چکا ہوں. اب یہ دو صفات جو رہ گئی انہی کے بارے میں درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک روایت کے بنا پر شب شہادت امام سجاد ہے. انشاءاللہ کل جو عشر کی آخری مجلس ہوگی کہ جس میں تابوت بھی برآمد ہوگا، اس میں میں امام سجاد کی زندگی سے متعلق پوری گفتگو امام سجاد کی زندگی سے اور جو ہمارا ٹاپک اس سے مربوط گفتگو کروں گا. تو یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے. آج چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو قدر مکمل کر لوں، اس لیے کہ بہرحال یہ موضوعات ایسے کہ جس میں جتنی بھی گفتگو کی جائے اتنا کم ہے اور مسلسل مطالعہ کرنے سے انسان کے پاس نئے نئے مطالب سامنے آتے رہتے ہیں. اب یہ ہدایت ہے تو قرآن وہ کتاب خدا ہے کہ جو در حقیقت نام کی بھی قرآن ہے اور کام کی بھی قرآن ہے. قرآن یعنی جس کی تلاوت کی گئی ہو، قرآ سے ہے. ایک وجہ جو علماء قرآنیات نے بیان کی ہے وہ یہ کہ قرآن قرآ سے ہے، یعنی جس کو جمع کیا گیا ہو، جس کی تلاوت کی گئی ہو. مولا کائنات سے پوچھیے مولا یہ قرآن کیسے ہدایت بن سکتا ہے، جو قرآن کیسے ہدایت بن سکتا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن کے ساتھ بیٹھو گے یا تمہارے کمال میں اضافہ ہوگا، یا تمہارے کمال میں اضافہ ہوگا یا تمہارے ایک عیب میں کمی آئے گی. یہ کس کا قول ہے؟ جو قرآن ناطق ہے، جو وارث کتاب ہے، جو مفسر کتاب ہے، وہ یہ بتا رہا ہے. اب خدا نے کہا یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. کیسے ہدایت، کیسے رحمت، بس اسی پہ قدر گفتگو کروں گا. ہدایت ہے، کیسے ہدایت؟ وہ قرآن کو رکھ دیجئے جا کر کسی چوک پر، دو چار قرآن رکھ دیجئے 10 نمبر کے پل کے نیچے، سارا ٹریفک صحیح ہو جائے گا. بیجا ہارن کوئی نہیں بجائے گا، غلط وولٹیج کوئی نہیں کرے گا، خواتین باپردہ ہو کے باہر جائیں گی، بچے جو ہیں وہ اپنی نظروں کو نیچے جھکائے رکھیں گے، غلط جگہ استعمال نہ ہو، خطبہ ممبر سے صحیح حق بات بیان کریں گے، مسجدوں کا نظام صحیح ہو جائے گا، آپس کے اختلافات جہاں پہ جھگڑا ہو وہاں قرآن جا کے کھول دیجیے، خود بخود شیر و شکر بھائی بالکل صلح صفائی ہو جائے گی. اگر قرآن ہدایت ہے تو پھر ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف ظاہری قرآن سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اس کے ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. آپ کا بچہ گیا باہر اور اس نے آپ کو ای میل کی یا خط لکھا کہ بابا جان میں نے آپ کے لیے منی گرام کے ذریعے سے پیسہ بھیجا ہے، آپ فلاں بینک میں جا کر وہ پیسہ نکلوا سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا جناب ولایت سے بیٹے کا خط آیا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ پوری دنیا کو بتائیں جناب ولایت سے میرے بیٹے کا خط آیا ہے. اور اس کے بعد اس کو 10 سلواتیں بھی سنائیں، کوسنے بھی سنائیں، جی برا بھلا بھی کہیں کہ اس کو بھی کہا تھا کہ پیسے بھیج دو بیٹا ضرورت ہے. اب ادھر خط پڑھ پڑھ کے دکھا دکھا کے کہ بیٹے کا خط ولایت سے آیا ہے، بڑا افسر ہو گیا ہے، ٹائی لگانے والا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور پھر گھر جا کے اس کو 10 سلواتیں بھی سنائیں کہ پیسہ نہیں بھیجا. تو پیسہ بھیجا اس نے، آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے پڑھنے کے بعد عمل ہی نہیں کیا. یعنی جو آپ سے کہا تھا کہ فلاں بینک جا کر رقم نکلوا لیجئے تو آپ در حقیقت عمل کیا ہی نہیں. اب لاکھ جناب کہتے رہے کہ خدا نے قرآن بھیجا ہدایت کے لیے, اور پھر گھر جا کر دبے الفاظ شکایت کی دفتر کو اللہ سنتا ہی نہیں, اللہ ہدایت کرتا ہی نہیں, اتنی کوشش کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اللہ ہماری حالت زار کو بدلتا نہیں. ان اللہ تو خدا خود کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے, جب تک اپنے نفس کی حالت نہیں بدلو گے, اللہ بھی تمہاری حالت پر رحم کھانے والا نہیں ہے. تو یہ خود قرآن کہہ رہا ہے آپ سے, قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنی حالت بدلو گے. جو لکھا گیا ہے قرآن میں, جو بیان کیا گیا ہے اسے پڑھو گے, پڑھنا مقدمہ بنتا ہے عمل کرنے کا. اب کوئی لا قرآن پڑھے اور عمل نہ کرے اور مشکل میں گرفتار رہے تو قاصر کون, مقصر کون, خطا کار کون؟ وہ انسان. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ پڑھنا مقدمہ بنتا ہے عمل کا. آپ نے پڑھا ہی نہیں, اور اگر پڑھا تو ماشاءاللہ سے عربی کے لیے پڑھا, ثواب کے لیے پڑھا, سمجھنے کے لیے پڑھائی, حدیث کے ساتھ پڑھی, نہ سمجھنے کے لیے پڑھی نہ اس عمل کرنے کے لیے پڑھی. لہذا آج وہی ہے ہمارے گھروں کی حالت کہ جناب شادی میں حدیث کے ساتھ ہوتی ہے برکت کے لیے. کس کے لیے؟ بہت برکت ہوگی, اہل بیت کا نام آئے گا. اچھا جناب ماشاءاللہ بہت اچھا, آپ نے بہت دلیری کا کہا, اپنے گھر میں شادی میں آپ نے حدیث کسا پڑھی, ماشاء اللہ جزاک اللہ بہبا سبحان اللہ, خدا آپ کو جزا دے. اور تھوڑی دیر بعد جیسی حدیث کتا ختم ہوئی, مہندی مائیوں کی رسم ہوئی, ناچ گانا شروع, وہ کہاں گئی برکت؟ جہاں پر اللہ رسول اہل بیت کا نام لیا جا رہا تھا وہیں پر ناچ گانا, خرافات و حرام چیزیں. تو کون سی برکت, کون سی نورانیت, کون سی ہدایت؟ تو حدیث سے پڑھتے ہی نہیں, پڑھتے تو ثواب کے لیے, ثواب ملے گا شب جمعہ پڑھیں گے ثواب ملے گا, کہ ثواب کیا بلا ہے سمجھتے ہی نہیں. سچ میں ثواب کوئی طبق نازل ہوگا آسمان سے, ہدایت کوئی طبق نازل ہوگا آسمان سے. حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں, میری خدمت میں لے کے آئیں گے, حضرت آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی, یہ ہدایت آ گئی, یہ ثواب آ گیا. ثواب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث یہ پڑھیں گے تو پھر سمجھیں گے نہیں, اور جب سمجھتے نہیں تو عمل نہیں کرتے. اس لیے ہمارے فیملی کے نظام ہی صحیح نہیں ہوتا, قرآن بھی صحیح ہے. جب پڑھیں گے تو دادا دادی کا انتقال ہو گیا تو جلدی جلدی پڑھا, اس کے بعد للی سے رکھا تلاوت شدہ اور غیر تلاوت شدہ ماشاءاللہ سے. اول تو ہمارے یہاں رسم ہو گئی قل پڑھنے کی, چنوں پہ بیٹھ کے قل پڑھے جا رہے ہیں. یہ کس امام نے کہا ہے قل پڑھنے کی؟ بھیا کہاں سے آ گئی ہے یہ قل پڑھنے کی لعنت, مصیبت ہے یہ. کس نے کہا ہے کہ قل پڑھو چنوں پہ بیٹھ کر؟ وہ بھی کسی نے نہیں کہا. صرف کان چوری ہے قرآن نہ پڑھیں, کتاب خدا نہ کھولیں, کمر ٹوٹتی ہے ہماری کتاب خدا کھولتے ہوئے, اور پھنس بھی جائیں تو کہیں ادھر ادھر دیکھیں کہ آدھا پارا تو پڑھ لے بھائی, اتنا میں نے پڑھ لیا آگے جانا ہے. فیس بک پہ میسج آ رہے ہوں گے, انٹرنیٹ ماشاءاللہ اب تو موبائل پہ بھی آن ہے, ایس ایم ایس آ رہے ہیں, جواب دینا ہے. جو کام ہے وہ الگ چیز ہے, کام اگر واقعی ہے ان چیزوں سے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن ٹیکنالوجی اگر خواہشات نفسانی پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہے تو یہ وبال جانے. تو آتا تو پڑھ لے جلدی جلدی پڑھ کے, اس میں بھی زیر زبر کی غلطیاں اور ماشاءاللہ سے نہ مخارج صحیح نہ قنص صحیح وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ تلخ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا مزاج کیا ہے. قرآن سے ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ یا رمضان میں کہ جناب بس قرآن ختم کرنا ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی مسابقہ ہے. کیا کون سا پارا ہو گیا؟ دسواں پارا ہو گیا. اچھا جناب ان کی بھی اسپیڈ میں اضافہ ہو گیا. یا قرآن پڑھتے نہیں, پڑھتے تو ایسے پڑھتے ہیں تو ہدایت کیسے ملے گی, نجات کیسے آئے گی, نورانیت کیسے آئے گی جب سمجھے ہی نہیں قرآن کو. تو پڑھنا مقدمہ بنتا ہے عزیزان گرامی. جب پڑھے گا انسان تو پھر عمل کرے گا, جب قرأت کرے گا تو پھر اس پہ عمل کرے گا, اور جب عمل کرے گا, مولا یہی کہہ رہے ہیں جب تم قرآن کے ساتھ بیٹھو گے تو یا تمہارے ایک کمال میں اضافہ ہوگا یا ایک عیب میں کمی ہوگی. تو یہاں بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں, ایک پاکٹ سائز قرآن لے لیں اور جیسے کہ میں نے جیب میں رکھا ہے آپ بھی جیب میں رکھ کے گھومیں. آپ کہیں گے مولا اٹھک بیٹھک شروع کر دیں, مولا نے کہا جب بھی بیٹھو گے اور کھڑے ہوگے ایک کمال میں اضافہ ہوگا ایک عیب میں کمی ہوگی. آئی مراد ہے مولا کی, یعنی پڑھو, یعنی پڑھو, یعنی سمجھ کے پڑھو, یعنی ترجمہ پڑھو, اور پڑھ کے پھر عمل بھی کرو جتنا ہو سکے, حت المقدور حتی الامکان کوشش کرو تاکہ وہ ہدایت جو قرآن کے ذریعے سے خدا تم تک پہنچانا چاہتا ہے وہ تم تک پہنچ سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہی چیز ہدایت کی ہے. تو کیسے کمال میں اضافہ ہوگا؟ امیر المومنین خود فرماتے ہیں. اب آئیے پوچھیں مولا کیسے اضافہ ہو، کیسے برائیوں کو دور کریں؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن ایسے پڑھو کہ جب کسی آیت پہ پہنچو، ایسی آیت پہ جس میں جنت کا تذکرہ ہو، تو رک جاؤ اور رک کر خدا سے دعا کرو، خداوندہ اس آیت یا ان آیات میں جو جنت کی نعمتیں ہیں اسے میرے بھی شامل حال فرما. اور اگر آیت عذاب اور جہنم پر پہنچو تو رک جاؤ اور دعا کرو خدا سے کہ خداوندہ مجھے اس عذاب سے بچا لے کہ جس کا تذکرہ تو نے اس یا ان آیات میں کیا ہے. اب ظاہری سی بات ہے کہ انسان جب ایک چیز کو چاہے گا، جب ایک چیز کا علم ہوگا، ایک چیز کی امپورٹنس اور معرفت ہوگی، شناخت ہوگی، اہمیت ہوگی، تو انسان اس کی طرف قدم بڑھائے گا. اگر علم ہی نہیں ہے آپ کو، معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، وہ چیز آپ کے لیے قیمتی نہیں ہوگی. آپ کی جیب سے کوئی کاغذ کا ٹکڑا گر جائے تو فوراً آپ دیکھیں گے کہ جناب یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یا واقعاً یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے. ہیں تو دونوں کاغذ کے ٹکڑے، ایک پہ صرف لکھا ہوا ہے کہ جناب بینک دولت ہے پاکستان فلاں فلاں کے حکم سے جاری کیا گیا، ایک عام سے کاغذ کا ٹکڑا، اور اب تو ماشاءاللہ سے جعلی نوٹ. تو جعلی نوٹ میں اور اصلی نوٹ میں پہچان کیا ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں. بھائی 1000 کا نوٹ، ایک لیں جعلی، ایک لیں اصلی، کلر بھی وہی، سائز بھی وہی، پرنٹ بھی وہی، نمبر بھی وہی، اچھا جناب دستخط بھی وہی، تصویر بھی وہی. اب شناخت کیسے ہو کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی؟ تو اصلی اور نقلی کو پہچاننے کے لیے ایک باریک سا دھاگا لگایا جاتا ہے اصلی نوٹ میں. وہ اصلی، وہ باریک سا دھاگا، وہ تھریڈ در حقیقت اصلی اور نقلی کی پہچان بتاتا ہے. یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. جب ایک باریک سا دھاگا حق اور صحیح میں، صحیح اور جھوٹے میں یہ بتانے کی تمیز رکھتا ہے، تو بس مجھے کہنے دیجئے، لفظ ایک ولایت ہے لیکن یہی ولایت مومن کو منافق سے جدا کرتی ہے. گو کہ چھوٹی سی ہے لفظ ولایت، لیکن یہی ولایت در حقیقت یا عبادتوں کو معراج ادا کرتی ہے یا جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتی ہے. درود بھیجے محمد آل محمد پر. ہے تو بہت چھوٹی سی چیز ظاہر ہے، لیکن یہ بہت چھوٹی سی چیز ہی بڑے کام کی چیز ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کی جیب سے کیا گرا ہے، آپ کے کاغذ کا ٹکڑا گرا ہے، پتہ چلا وہ 1000 کا نوٹ تھا، اب جیسے ہی آپ کو علم ہوا پتہ چلا وہ عام کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ 1000 کا نوٹ ہے. اب اس کو پانے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے آپ کے عمل کی رفتار تبدیل ہو جاتی ہے، آسان خطا ہو جاتے ہیں، پریشانی کے اثار چہرے سے نظر آنے لگتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ 1000 5000 کا نوٹ گم ہو جائے، ظاہر سی بات ہے بہرحال ایک یہ بھی ایک درد ہے کہ جناب خون پسینے کمائے تک غائب ہو گیا. تو جیسے ہی آپ کو علم ہو کیا ہوا، فوراً ہی آپ کے عمل کا انداز بدل جاتا ہے. کاغذ کا ٹکڑا اوڑ گیا گاڑی سے جا رہے ہیں، بس سے جا رہے ہیں، لیکن جیسے پتہ لگے جناب 1000 کا نوٹ، فوراً چیخنے لگتے ہیں اور بس کو روکا جائے، اتر کے جائیں گے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو جیسے ہی علم آیا اس کاغذ کے ٹکڑے کی اہمیت بدل گئی، اور جب اہمیت بدل گئی تو عمل کا انداز بدل گیا. اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو تمہیں راہ بتا رہا ہے ہدایت کی اور رحمت کی، جب تک اس کی عظمت کے قائل نہیں ہوگی، جب تک معرفت اور پہچان نہیں ہوگی، تم اس کے لیے جد و جہد نہیں کرو گے. قرآن پڑھو گے پڑھ کے رکھ دو گے, نماز پڑھو گے پڑھ کے رکھ دو گے, علم اٹھاؤ گے اس کے بعد ٹھنڈا کر دو گے, تعزیہ اٹھاؤ گے اس کے بعد ٹھنڈا کر دو گے, ماتم کرو گے ماتم کر کے سو جاؤ گے. نہ کوئی تبدیلی, نہ کوئی انقلاب, نہ کوئی مثبت تبدیلی, نہ ظلم کے خلاف احتجاج, کچھ نہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے آئے تھے, ٹھنڈے ٹھنڈے چلے گئے. یہ ہماری قوم کا مزاج ہو گیا عزیزان کرام. بس جلدی نکلو, معاملہ ختم کرو, جلدی نکلو, کہیں بلا نہ آ جائے, کہیں مصیبت نہ آ جائے, کوئی شہادت نہ ہو جائے. یہ وہ علمی ہیں کہ ہم قرآن سے, امام حسین سے, کربلا سے ہدایت لینا چاہتے ہیں. ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہم تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں, اور جب تقاضے پورے کریں گے تو پھر کربلا یہ کہتی کہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہو, آخر وقت تک ڈٹے رہو اپنی ذمہ داریوں پر. اگر آپ کی ذمہ داری پڑھنا ہے تو پڑھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب کلاشن کوف لے کے کھڑے ہو جائیے, یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اگر ذمہ داری یہ ہے کہ دفاع کیا جائے وہاں دفاع کریں, اور اس کے لیے کسی فتوی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنا دفاع کرنا واجب ہے انسان کے لیے, واجب ہے انسان کے لیے. مسجدوں کی حفاظت واجب ہے, امام بارگاہوں کی حفاظت ضروری ہے, دین کی حفاظت ضروری ہے, عقائد کا تحفظ ضروری ہے, واجب ہے اپنے دین کا عقائد کا دفاع کریں. کسی کے فتوی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسائل کے پوچھیں مولانا حملہ ہو گیا ہے کیا کریں, شیطان حملہ کر رہا ہے کیا کریں. نہیں, شیطان کے مقابلے میں, خواہشات نفس کے مقابلے میں, ظاہری دشمن کے مقابلے میں اپنے دین کی, عقائد کی, علم کی, امام بارگاہوں کی, مساجد کی, عزت و ناموس کی حفاظت کریں. تو کیوں ہمیں وہ ہدایت نہیں مل رہی؟ تو اگر آپ کی ذمہ داری تعلیم حاصل کرنا ہے, آخر وقت تک ڈٹے رہیں تب جا کے ہدایت ملے گی. اگر آپ وکیل ہیں تو اپنے شعبے میں ڈٹے رہیں تاکہ اس کے تقاضے پورے ہو. آپ اگر طبیب ہیں تو طبابت کے میدان میں ڈٹے رہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے ہم فکر افراد پیدا کریں. بعض اوقات ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ امام صادق بھی علم اور ہدایت اور نور کا منبع ہیں, لیکن وہی نہیں کہتے سارے انسان مجھ سے آ کے پوچھیں. کہتے نہیں, شاگرد تیار کیے, جاؤ تم فلاں جگہ, جاؤ تم فلاں شہر, جاؤ تم فلاں علاقے میں, جاؤ تم فلاں مسجد, جا کے علم پھیلاؤ. یہ نہیں کہا کہ میں اپنی ذات تک محدود رکھتا ہوں, مجھ سے آ کے پوچھو. نہیں, کہا کہ جاؤ. ہمارے پاس چار لفظ آ جاتے ہیں, چار چیزیں آ جاتی ہیں, ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. طبیب ہے نام ہو گیا تکبر کے شکار, وکیل تک نام شہرت ہو گیا تکبر کے شکار. نہیں, اپنے ہم فکر افراد تیار کریں. یہ ہے معاشرہ سازی, یہ ہدایت کے دروازے کھولے گی. آپ جس فیلڈ میں جائیے اور اپنے ہم فکر افراد پیدا کریں تاکہ آپ جیسے چار اور تیار ہوں, وہ چار جگہ چار کو اور تیار کریں تاکہ یہ ملٹی پلائی مسلسل ہوتا رہے اور ہدایت کا جو نظام ہے وہ پھیلتا رہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہدایت اور رحمت ہے قرآن, تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے, کربلا کو سمجھیں گے. اگر کربلا کو رسومات سے نکال کر اس کے حقیقی فلسفے کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر کربلا ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے. کربلا صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کربلا یعنی تلوار اٹھا لو, اسلحہ اٹھا لو, نہیں. کربلا کے پیچھے ایک حکم کار فرما ہے, ایک فلسفہ, ایک روح ہے. اگر وہ روح سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں کربلا سمجھ میں آ جائے گی. بلکہ میں کہوں اس روح کے کچھ جز ہیں, جو جوہر کربلا ہے اس کے جز ہیں. پہلا جز یہ ہے کہ اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل پیرا ہو, پہلی بات یہ. دوسرا نقطہ یہ کہ ولایت کے دامن سے متمسک رہو آخر وقت تک. تیسرا یہ کہ امام وقت کی نصرت کے لیے آمادہ رہو. اور چوتھا نقطہ یہ کہ راہ شہدا کو باقی رکھو. یہ چار نکات جو میرے عقل ناقص میں آئے, چار نکات جو میری عقل ناقص میں آئے. راہ شہدا کو باقی رکھو, اپنی شرعی پہلی چیز اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کرو. یہ شرعی ذمہ داری یہ لفظ ہے میرے پاس, اس کی میں قدر اس کی تفصیل بیان کروں گا. ولایت کے دامن سے وابستہ رہو, امام وقت کی اطاعت اور اسے تنہا نہ چھوڑو. اور یہ امیر المومنین حضرت علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ امت کے کچھ فرائض امام پر اور امام کے کچھ فرائض امت پر عائد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امام کی اطاعت، جب امام پکارے لبیک کہیں، جب امام ندا دے کہیں حاضر. یہ امام علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے. بہرحال یہ پوری ایک بحث ہے، صرف اشارہ کرتا گزر ہوں. پہلی چیز شرعی ذمہ داری، دوسری چیز ولایت کے دعوے سے وابستہ، تیسری چیز امام وقت کی نصرت، اور چوتھی چیز رائے شہدا کو باقر. یہ ہے کربلا کا خلاصہ. عزیزہ نے کہا بھی کون سی شرعی ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ شرعی ذمہ داری سے مراد یہ ہے، وہ پانی اور شراب والی مثال اگر آپ کے ذہن میں ہو، جس کے لیے میں نے دو اصطلاح استعمال کی تھی، ایک معذر کی ایک متجرے کی، کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کے سامنے پانی رکھا، یقین ہو، علم ہو، علم انفارمیشن کا نام نہیں ہوتا جو گوگل سے آپ کو مل جائیں، وہ سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں انشاءاللہ، یہ تقاری نیٹ پہ آ جائیں گی تو وہاں سے جو حضرت نہیں سن سکے ہیں وہ وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. شرعی ذمہ داری یعنی روز قیامت آپ خدا سے یہ کہہ سکیں، خدا کے سامنے احتجاج کر سکیں. احتجاج یعنی حجت لے کر آئیں خدا کے سامنے، دلیل لے کر آئیں خدا کے سامنے. خدا کہے کہ فلاں کام کیوں کیا تھا، دلیل دیں. دلیل عقل کی بنیاد پر، شریعت کی روشنی میں قرآنی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، وہ ہے شرعی دلیل. عقلی بنیاد پر، شریعت کے اصول کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے سائے میں، اور حالات. یہ تین چیزیں آپ لیں، ان کا نچوڑ اور ان کو گرینڈ کر دیں حالات حاضرہ کے ساتھ. جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ ہے آپ کی تکلیف شرعی یا شرعی ذمہ داری. عقلی دلیل، میں بار بار تاکید، عقلی دلیل ایک، دو شریعت کے قانون، تین قرآنی تعلیمات. ان کو گرینڈ کر دیں وقت کے تقاضوں کے مطابق. قرآن جب کہتا ہوں تو اس میں اہل بیت خود بہت شامل ہو جاتے ہیں، اہل بیت کا عمل قرآن سے جدا نہیں ہے. یہ آپ کے لیے حجت بن جائے گی. روز قیامت خدا آپ سے پوچھے گا آپ نے کام کیوں کیا، آپ کہیں گے یہ میری تکلیف شرعی تھی. تکلیف شرعی تھی یعنی یہ میری شرعی ذمہ داری تھی خدا. دلیل مانگی جائے گی آپ سے، آپ سے پوچھا جائے گا برہان کیا ہے، آرگیومنٹ کیا ہے آپ کا، جرا ہوگی آپ سے. جرا ہوگی یعنی ایک وکیل مدافع، ایک وکیل جب آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جو جس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہوتا ہے اس کو ایک بچانے کے لیے اور ایک گرانے کے لیے جرح کر رہا ہوتا ہے، آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا آپ سے پوچھے گا دلیل کیا ہے، تو آپ احتجاج کریں گے. احتجاج کریں گے یعنی حجت لے کے آئیں گے، دلیل لے کے آئیں گے، شرعی دلیل. ہمارے ہر کام کے لیے شرعی دلیل ہونی چاہیے. ماتم کر رہے ہیں، شرعی دلیل ہونی چاہیے. شرعی دلیل، عقلی دلیل، سیرت معصومین سے دلیل ہونی چاہیے، اپنی طرف سے من مانی نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں عزادار بنتے ہیں، امام زین العابدین سے بڑھ کے عزادار بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ امام زین العابدین کی ایک مسکراہٹ کی وجہ سے سارے حرام کاموں کو اپنے اوپر مباح کر لیتے ہیں نو ربیع الاول کو. یہ چیز شرعی دلیل نہیں ہو سکتی. شرعی دلیل پہلی چیز روح کربلا کی شرعی دلیل ہے. امام حسین خطبات دے سکتے تھے، یتیموں کی کفالت کر سکتے تھے، مجاور بن سکتے تھے، متولی بن سکتے تھے، نذورات بھی آتے ہیں، چڑھاوے بھی آتے ہیں، عزت بھی ہوتی، تفسیر قرآن بھی ہوتا، سب کچھ ہوتا، لیکن دین بیکار ہو جاتا، نابود ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا. امام نے کہا نہیں، نانا کا روضہ چھوڑ دوں گا، قیام کروں گا، یزیدیت کو بے نقاب. شرعی دلیل، ہر انسان کی شرعی تکلیف اور شرعی ذمہ داری الگ ہے. ممکن ہے آپ کی ذمہ داری الگ ہو، آپ کی ذمہ داری الگ ہو، آپ کی ذمہ داری الگ ہو. میری جو ذمہ داری ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے، ضروری کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ایک جیسی، ممکن ایک جیسی ہو، ممکن ایک جیسی نہ ہو. تو پہلی چیز روح کربلا کی کیا ہے، کربلا کو نہیں سمجھے، اس لیے ان تمام حالات کے شکار ہیں. ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے پھنس جاتے ہیں. اگر کہیں کہا جاتا ہے، کہیں احانت کی جاتی ہے جلوسوں کی یا کہیں، تو بعض اوقات ہم بہرحال اپنوں کے سامنے تو اپنوں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال دوسروں کے سامنے اپنوں کو کہنا اچھی بات نہیں لگتی، لہذا بعض اوقات ہم سپورٹ کر جاتے ہیں. لیکن حق و حقیقت یہی ہے کہ جو کل میں نے بات کی اس کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اب لوگ ان کے لیے اس قسم کے منفی لفظ استعمال کر رہے ہیں جلوسوں کے لیے. کیوں؟
آخر کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل موجود ہے عقلی شرعی؟ نہیں. تو شرعی دلیل، شرعی ذمہ داری، تاکہ روز قیامت آپ کو نجات دے. وہ جب بحث کی ہم نے دو روز کہ کون سے امام کی سیرت کب اور کن حالات میں حجت ہوگی، ممکن ہے آپ سمجھنا کہ مجھے امام حسن کی طرح صلح پہ دستخط کرنے چاہیے یا اگریمنٹ پہ دستخط کرنے چاہیے، اور پتہ چلے آپ کی ذمہ داری کچھ اور ہو. آپ تو کہیں گے خداوندہ میں نے تو امام حسن کی سیرت پہ عمل کیا تھا. خدا کہے گا نہیں، ڈال دو اس کو، تم نے کیا زمانوں کے تقاضوں کو دیکھا تھا؟ کیا تم نے شرعی عقلی قوانین دیکھے تھے؟ تو روز قیامت نجات مل سکے، پہلی چیز شرعی دلیل. اگر آپ وکیل ہیں تو اپنے شعبے میں ڈٹے رہے تاکہ اس کے تقاضے پورے ہو. آپ اگر طبیب ہیں تو طبابت کے میدان میں ڈٹے رہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے ہم فکر افراد پیدا کریں. بعض اوقات ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ امام صادق بھی علم اور ہدایت اور نور کا منبع ہیں، لیکن وہی نہیں کہتے سارے انسان مجھ سے آ کے پوچھیں. کہتے نہیں، شاگرد تیار کیے، جاؤ تم فلاں جگہ، جاؤ تم فلاں شہر، جاؤ تم فلاں علاقے میں، جاؤ تم فلاں مسجد، جا کے علم پھیلاؤ. یہ نہیں کہا کہ میں اپنی ذات تک محدود رکھتا ہوں، مجھ سے آ کے پوچھو. نہیں، کہا کہ جاؤ. ہمارے پاس چار لفظ آ جاتے ہیں، چار چیزیں آ جاتی ہیں، ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. طبیب ہے نام ہو گیا تکبر کے شکار، وکیل نام شہرت ہو گیا تکبر کے شکار. نہیں، اپنے ہم فکر افراد تیار کریں. یہ ہے معاشرہ سازی، یہ ہدایت کے دروازے کھولے گی. آپ جس فیلڈ میں جائیے اور اپنے ہم فکر افراد پیدا کریں تاکہ آپ جیسے چار اور تیار ہوں، وہ چار جا کر چار کو اور تیار کریں تاکہ یہ ملٹی پلائی مسلسل ہوتا رہے اور ہدایت کا جو نظام ہے وہ پھیلتا رہے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. ہدایت اور رحمت ہے قرآن، تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، کربلا کو سمجھیں گے. اگر کربلا کو رسومات سے نکال کر اس کے حقیقی فلسفے کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر کربلا ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے. کربلا صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کربلا یعنی تلوار اٹھا لو، اسلحہ اٹھا لو، نہیں. کربلا کے پیچھے ایک حکم کار فرما ہے، ایک فلسفہ، ایک روح ہے. اگر وہ روح سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں کربلا سمجھ میں آ جائے گی. بلکہ میں کہوں اس روح کے کچھ جز ہیں، جو جوہر کربلا ہے اس کے جز ہیں. پہلا جز یہ ہے کہ اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل پیرا ہو، پہلی بات یہ. دوسرا نقطہ یہ کہ ولایت کے دامن سے متمسک رہو آخر وقت تک. تیسرا یہ کہ امام وقت کی نصرت کے لیے آمادہ رہو. اور چوتھا نقطہ یہ کہ راہ شہدا کو باقی رکھو. یہ چار نکات جو میرے عقل ناقص میں آئے، چار نکات جو میری عقل ناقص میں آئے. راہ شہدا کو باقی رکھو، اپنی شرعی، پہلی چیز اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کرو. یہ شرعی ذمہ داری، یہ لفظ ہے میرے پاس، اس کی میں قدر اس کی تفصیل بیان کروں گا. ولایت کے دامن سے وابستہ رہو، امام وقت کی اطاعت اور اسے تنہا نہ چھوڑو. اور یہ امیر المومنین حضرت علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ امت کے کچھ فرائض امام پر اور امام کے کچھ فرائض امت پر عائد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امام کی اطاعت. جب امام پکارے لبیک کہیں، جب امام ندا دے کہیں حاضر. یہ امام علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا. بہرحال یہ پوری ایک بحث ہے، صرف اشارہ کرتا گزر ہوں. پہلی چیز شرعی ذمہ داری، دوسری چیز ولایت کے دامن سے وابستہ، تیسری چیز امام وقت کی نصرت، اور چوتھی چیز راہ شہدا کو باقر. یہ ہے کربلا کا خلاصہ. عزیزہ نے کہا کون سی شرعی ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ شرعی ذمہ داری سے مراد یہ ہے، وہ پانی اور شراب والی مثال اگر آپ کے ذہن میں ہو، جس کے لیے میں نے دو اصطلاح استعمال کی تھی، ایک معذر کی، ایک متجرے کی، کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کے سامنے پانی رکھا، یقین ہو، علم ہو. علم انفارمیشن کا نام نہیں ہوتا جو گوگل سے آپ کو مل جائیں. وہ سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، انشاءاللہ یہ تقاریر نیٹ پہ آ جائیں گی، تو وہاں سے جو حضرت نہیں سن سکے ہیں وہ وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. شرعی ذمہ داری، یعنی روز قیامت آپ خدا سے یہ کہہ سکیں, خدا کے سامنے احتجاج کر سکیں. احتجاج یعنی حجت لے کر آئیں خدا کے سامنے, دلیل لے کر آئیں خدا کے سامنے. خدا کہے کہ فلا کام کیوں کیا تھا, دلیل دیں. دلیل عقل کی بنیاد پر, شریعت کی روشنی میں قرآنی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے, وہ ہے شرعی دلیل. عقلی بنیاد پر شریعت کے اصولوں کے مطابق قرآنی تعلیمات کے سائے میں اور حالات, یہ تین چیزیں آپ لیں ان کا نچوڑ اور ان کو گرینڈ کر دیں حالات حاضرہ کے ساتھ. جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ ہے آپ کی تکلیف شرعی یا شرعی ذمہ داری. عقلی دلیل, میں بار بار تاکید, عقلی دلیل ایک, دو شریعت کے قانون, تین قرآنی تعلیمات. ان کو گرینڈ کر دیں وقت کے تقاضوں کے مطابق. قرآن جب کہتا ہوں تو اس میں اہل بیت خود بہت شامل ہو جاتے ہیں, اہل بیت کا عمل قرآن سے جدا نہیں ہے. یہ آپ کے لیے حجت بن جائے گی. روز قیامت خدا آپ سے پوچھے گا آپ نے کام کیوں کیا, آپ کہیں گے یہ میری تکلیف شرعی تھی. تکلیف شرعی تھی یعنی یہ میری شرعی ذمہ داری تھی خدا. دلیل مانگی جائے گی آپ سے, آپ سے پوچھا جائے گا برہان کیا ہے, آرگیومنٹ کیا ہے آپ کا, جرا ہوگی آپ سے. جرا ہوگی یعنی ایک وکیل مدافع, ایک وکیل جب آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جو جس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہوتا ہے اس کو ایک بچانے کے لیے اور ایک گرانے کے لیے جرح کر رہا ہوتا ہے, آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا آپ سے پوچھے گا دلیل کیا ہے, تو آپ احتجاج کریں گے. احتجاج کریں گے یعنی حجت لے کے آئیں گے, دلیل لے کے آئیں گے, شرعی دلیل. ہمارے ہر کام کے لیے شرعی دلیل ہونی چاہیے. ماتم کر رہے ہیں, شرعی دلیل ہونی چاہیے. شرعی دلیل, عقلی دلیل, سیرت معصومین سے دلیل ہونی چاہیے, اپنی طرف سے منمانی نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں عزادار بنتے ہیں, امام زین العابدین سے بڑھ کے عزادار بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ امام زین العابدین کی ایک مسکراہٹ کی وجہ سے سارے حرام کاموں کو اپنے پر مباح کر لیتے ہیں نو ربیع الاول کو. یہ چیز شرعی دلیل نہیں ہو سکتی. شرعی دلیل پہلی چیز روح کربلا کی شرعی دلیل ہے. امام حسین خود بات دے سکتے تھے, یتیموں کی کفالت کر سکتے, مجاور بن سکتے تھے, متولی بن سکتے تھے. نذورات بھی آتے ہیں, چڑھاوے بھی آتے, عزت بھی ہوتی, تفسیر قرآن بھی ہوتا, سب کچھ ہوتا, لیکن دین بیکار ہو جاتا, نابود ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا. امام نے کہا نہیں, نانا کا روزہ چھوڑ دوں گا, قیام کروں گا, یزیدیت کو بے نقاب. شرعی دلیل, ہر انسان کی شرعی تکلیف اور شرعی ذمہ داری الگ ہے. ممکن ہے آپ کی ذمہ داری الگ ہو, آپ کی ذمہ داری الگ ہو, آپ کی ذمہ داری الگ ہو. میری جو ذمہ داری ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے, ضروری کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ایک جیسی, ممکن ایک جیسی ہو, ممکن ایک جیسی نہ ہو. تو پہلی چیز روح کربلا کی کیا ہے, کربلا کو نہیں سمجھے, اس لیے ان تمام حالات کے شکار ہیں. ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے, اس لیے پھنس جاتے ہیں. اگر کہیں کہا جاتا ہے, کہیں احانت کی جاتی ہے جلوسوں کی یا کہیں, تو بعض اوقات ہم بہرحال اپنوں کے سامنے تو اپنوں کو کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال دوسروں کے سامنے اپنوں کو کہنا اچھی بات نہیں لگتی. لہذا بعض اوقات ہم سپورٹ کر جاتے ہیں, لیکن حق و حقیقت یہی ہے کہ جو کل میں نے بات کی اس کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اب لوگ ان کے لیے اس قسم کے منفی لفظ استعمال کر رہے ہیں جلوسوں کے لیے. کیوں, آخر کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل موجود ہے عقلی شرعی؟ نہیں. تو شرعی دلیل, شرعی ذمہ داری, تاکہ روز قیامت آپ کو نجات دے. وہ جب بحث کی ہم نے دو روز کہ کون سے امام کی سیرت کب اور کن حالات میں حجت ہوگی, ممکن ہے آپ سمجھنا کہ مجھے امام حسن کی طرح صلح پہ دستخط کرنے چاہیے یا اگریمنٹ پہ دستخط کرنے چاہیے, اور پتہ چلے آپ کی ذمہ داری کچھ اور ہو. آپ تو کہیں گے خداوند میں نے تو امام حسن کی سیرت پہ عمل کیا تھا. خدا کہے گا نہیں, ڈال دو اس کو, تم نے کیا زمانوں کے تقاضوں کو دیکھا تھا؟ کیا تم نے شرعی عقلی قوانین دیکھے تھے؟ تو روز قیامت نجات مل سکے پہلی چیز شرعی دلیل, شرعی ذمہ داری. یہ بہت ہی ایک وسیع موضوع ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ ہمیں سیر حاصل گفتگو کرنی چاہیے. دلیل ہونی چاہیے, احتجاج کریں روز قیامت, احتجاج کریں, حجت لے کر آئیں. یعنی جب ہم کسی کے سامنے احتجاج کرتے ہیں ظلم کے خلاف, یعنی حجت لے کے آتے ہیں, تم نے قتل کیا, تم نے بے گناہ قتل کیا, تم نے خاتون کو مارا, تم نے بچوں کو مارا, تم نے انسانوں کو تحت کیا, یہ احتجاج ہے. یعنی حجت لے کے آ رہے ہیں تمہارے خلاف مقدمے کے لیے. روز قیامت کون سی چیز آپ کو نجات دے گی؟ آپ کی حجت لانا, آپ کا احتجاج. خدا میرے پاس شرعی دلیل موجود تھی, عقل کے تقاضے تھے, قرآن کی تعلیمات تھیں, شریعت کے قانون تو اہل بیت کی سیرت تھی. دوسری چیز ولایت کے دامن سے وابستہ رہو, ایک لمحے کے لیے ولایت کے دامن سے اپنا منہ نہ موڑو. ابن عمر کہتے ہیں کہ بادار بغداد مجھے تشیع کے قبول کرنے یا تشیع کے اظہار کرنے کے جرم میں مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے اور میری حالت غیر تھی. ان قریب میں رات فاش کرتا امام کا نمائندہ میرے پاس آیا اور کہا اذکر موقفک عند اللہ, اللہ کی بارگاہ میں اس ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا جو مقام اور منزلت و مرتبہ تیرے لیے مقرر کیا گیا اس کو ذہن میں رکھو. کہیں گویا کہ اس نے مجھے ایک طاقت عطا کر دی, ایک ٹونک عطا کر دی اور میں اس ظلم و ستم کو برداشت کرتا رہا یہاں تک مجھے چھوڑ دیا گیا. ولایت کے دامن سے وابستہ رہنا ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ آ کے واہ واہ کریں گے اور نعرے نہ لگائیں تو کہیں گے دکھ بھی نعرے بھی نہیں لگائے, سلوات بھی نہیں بھیجی, یہ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. کسی کا شہید ہو جاتا ہے تو نہ ہم اس لیے شہید دیتے ہیں, یا کوئی شہید ہوتا ہے کہ جناب میرے بچوں کی کفالت صحیح فاؤنڈیشن کرے گا, اور نہ کرے, بعض اوقات نہیں کر سکتے. بہرحال ایک ادارہ ہے جس کے اپنے کام ہیں, بعض اوقات مکمل طریقے سے کر پاتے ہیں, بعض اوقات نہیں کر پاتے. جتنے جتنے احتیاط لوگوں کے ڈونیشنز آتے ہیں اسی حساب سے کام کرتے رہتے ہیں, کیونکہ بہرحال اب فیملیز میں ظاہر سی بات ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے شہدا کی, تو ہر شخص ہر فیملی کی اپنی نیڈس ہیں, ضروریات ہیں. تو میں کہوں جناب ہمارے تو پوچھنے والے نہیں تھے, مولوی صاحب آپ نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, یہ کہ فوراً شکایت. ولایت کے دیکھیں اہل بیت کے زمانے میں بھی جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان پہ مصائب تھے, سختیاں تھیں, لیکن انہوں نے ولایت کے دامن نہیں چھوڑا. کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا آپ نے ہمیں خمس دیا کہ نہیں دیا, آپ نے ہمارے احوال پرسی کی نہیں کی. تھے کچھ لوگ تاریخ میں ملتا ہے جسور تھے, جسارت کرنے والے تھے کہ زبان پہ لے آتے تھے یہ باتیں, لیکن ولایت کے دامن سے یہ امتحان کا وقت گزر جائے گا انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن ولایت کے دامن سے. تو نہ ہم کسی کے انتظار میں کوئی قربانی دیتے کہ فلاں کے ہمارے کام کر دے کہ میں مر جاؤں گا, میں شہید ہو جاؤں گا تو لوگ میرے گھر والوں کے خرچے چلائیں گے, نہیں. تو ولایت کے دامن سے وابستہ رہنا ہے, اور ظاہر سی بات جب ولایت کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو سختیاں بھی ہوں گی, مصائب بھی ہوں گی, مشکلات بھی ہوں گی. آپ کو جاب سے نکالا بھی جائے گا, اور جیسے کہ نکالا جا رہا ہے مختلف ممالک سے لوگوں کو نکالا گیا, رپورٹ کیا گیا, ملک بدر کیا گیا, یہ مشکلات ہیں بہرحال, لیکن ہمیں قبول کرنا ہے کیونکہ اہل بیت کی راہ میں, قرآن کی راہ میں, اللہ کی راہ میں, اللہ دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, اہل بیت دیکھ رہے ہیں, جناب زہرا دیکھ رہی ہیں کہ میرا نوجوان بے روزگار ہو گیا. انشاءاللہ دعا ہوگی جناب زہرا کی, آپ کی طلب ہوگی, آپ کی جدوجہد ہوگی, انشاءاللہ پھر بڑا سارا روزگار آ جائیں گے. یا اسی قسم کی اور مادی مشکلات, تو ولایت کے دامن سے وابستہ رہنا ہے. کربلا اٹھا کے دیکھیے, ہر شہید کے بعد شرعی دلیل موجود, ولایت کے دامن سے آخر وقت تک جڑا رہا اپنا دامن, اس کا دامن وابستہ رہا, ایک لمحے کے لیے الگ نہیں ہوا ولایت کے دامن سے. تیسری چیز امام وقت کا دفاع, امام وقت کی اطاعت, یہ وہ عنصر ہے جو ہمیں کربلا میں سب سے زیادہ متجلی نظر آتا ہے. جناب علی اکبر اس لیے باعظمت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کے لیے جان قربان کی, نہیں. جناب قاسم اس لیے باعظمت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کے لیے جان قربان کی, حضرت عباس اس لیے باعظمت نہیں ہے شہدا میں جو ان کا اعلیٰ مقام ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے جان قربان کی, یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس لیے باعظمت نہیں ہے صرف کہ انہوں نے اپنے شوہر کے لیے مصائب برداشت کی, نہیں, امام وقت کے لیے اس کی اطاعت واجب فرض ہے کہ بچہ زخمی ہو جائے, شکم زخمی ہو جائے, بچہ شہید ہو جائے, لیکن امام وقت کو نہ چھوڑا جائے. یہ ہے وہ عنصر جو ہمیں کربلا, ہر دور کی کربلا میں نظر آتا ہے. حضرت علی اکبر کی عظمت کا پہلو یہ کہ آپ نے امام وقت کو تنہا نہیں چھوڑا. حضرت قاسم ایک چچا کے لیے نہیں, امام وقت کے لیے, جو اس کا چچا بھی ہے اس کی حمایت و نصرت کے لیے آخر وقت تک ڈٹا رہا. حضرت عباس اس لیے باعظمت ہے کہ اپنے امام وقت کو تیروں میں تنہا نہیں چھوڑا. تو امام وقت اگر یہ عنصر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو آج ہم اپنے امام زمانہ کی نصرت کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اپنے امام وقت کو تنہا نہ چھوڑیں. کربلا کی روح ہے, اس روح کو سمجھ جائیں گے سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے. یہ رحمت بھی بن جائے گا اور ہدایت بھی بن جائے گی. درود جی محمد و آل محمد. اور آخری نقطہ یہ کہ شہداء کے راستے کو باقی رکھا جائے, زندہ رکھا جائے. شہداء کے راستے کو باقی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دن آئیے چار شمع جلا دیجئے, یہ ہے شہداء کے راستے کو باقی رکھنا. یہ تصویریں لگا دیجئے آپ مختلف جگہ, یہ بھی اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے. کیا یہ شہداء کے راستے کو باقی رکھنا ہے؟ خوب یہ تو شہداء کی شکلوں کو باقی رکھنا ہے, ان کے نام کو باقی رکھنا ہے. تو جب تک تصویر رہے گی ہمیں پتہ چلے گا, البم موجود ہے ہمیں پتہ چلے گا, یہ فلاں تاریخ کو فلاں شہید ہوا, فلاں تاریخ کو فلاں جگہ شہادت دی اس نے. اچھی چیز ہے, یہ پتہ چلنا چاہیے. جیسے کہ آپ شب برات میں اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں, اب آپ ایک ہی سورہ فاتحہ میں نام لے لیں, اللہ میرے جتنے باپ دادا گزرے ہیں, جتنے بھی آبا و اجداد گزرے ہیں, سب کو ایک سورہ فاتحہ میں شامل کر دیتا ہوں. تو اکثر لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, پوری پوری لسٹ دیتے ہیں, جناب اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی. ایک مولانا آج پہ گئے, خواتین نے لسٹ دے دی, اب انہوں نے اتنی بڑی لسٹ پڑھوں گا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. انہوں نے کہا اوپر سے کہ آخر تک جتنے بھی ہیں سب کو سب پہنچے. اب جیسے ہی مولانا نیچے پہنچے, نیچے کھل بولی چیمے گوئیاں, پھر دوبارہ پہنچے معذرت کے ساتھ, کہہ لیں گے اوپر پہنچے نہ پہنچے نیچے تو پہنچ جائے. درود بھیج محمد والے محمد تعالیٰ. کیوں نام یاد کرتے ہیں؟ بچوں کو بتاتے ہیں تمہارا حسب نسب کیا ہے, یہ تمہارے دادا کے دادا یہ تھے, تمہاری دادی یہ تھی, تمہارے چچا یہ تھے, تمہارے ماموں یہ تھے. ایک طریقہ ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال حرام بھی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو بتاتے ہیں, نام باقی رکھتے ہیں. تو کیا شہداء کے نام لینا, ان کی تصویریں چھپانا, ان کے مقام شہادت دے کے چراغا کر دینا, ان کے راستے کو باقی رکھنا ہے؟ نہیں, یہ تو ان کی شکلیں باقی ہیں, ان کے نام باقی ہیں, ان کا راستہ تو باقی نہیں ہے. تو شہداء کا راستہ کیسے باقی رکھیں؟ شہداء کی یاد کیسے باقی رکھیں؟ کہ جب تک ان کی راہ پر عملی صورت میں قدم نہیں اٹھائیں گے. اور یہ کربلا سے ہمیں نظر آئے گا. آخری پہلو عرب کی زحمت کو تمام, کب نظر آئے گا؟ تازیانے پہ تازیانے, ظلم پہ ظلم, پتھروں پہ پتھر, جھڑکیوں پہ جھڑکیاں. لیکن حسین اور اصحاب حسین اور اولاد حسین کے راستے کو محف نہیں ہونے دیا. ایک یا حسین کہنے کے جرم کی سزا معلوم ہے آپ کو اسیران کربلا میں؟ تازیانے, اور ایک تازیانے, تازیانوں پہ تازیانے, زخموں پہ زخم, ٹیسوں پہ ٹیسیں, آہوں پہ آہیں. کوئی معمولی چیز نہیں ہے شہداء کے راستے کو باقی رکھنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, بظاہر میرے جملے شاید جذباتی نظر آئے آپ کو, لیکن جذباتی جملے نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں عزیزان گرامی, یہ حقائق ہیں. درود بھیج محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
یہ حقائق ہیں. خداوند اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. ایک یا حسین کہنے کا ان کی نظر میں جرم تھا, اس جرم کی سزا کتنی سنگین تھی. کبھی تماچے, کبھی بالیاں چھینی جا رہی ہیں. یہ تو ظاہری زخم تھے, یہ تو ظاہری زخم تھے, لیکن کچھ ایسے زخم تھے جو روحوں کے زخم تھے. وہ روحوں کے زخم کیا تھے؟ کہ لوگ زرق برق کپڑے پہن کر آئیں اور خوشی منائیں, تالیاں بجائیں اور موسیقی کا اجرا کرے کہ ایک خارجی کو قتل کیا اور اس کے چاہنے والوں کو, اس کے گھر کی خواتین کو قیدی بنا لیا, اور اس سے بڑھ کر روحوں کے زخم کے صدقہ کر کر کے بچوں پہ پھینکتے رہے, اور بچے جاں بالا بچے, بھوکے بچے اگر اٹھا کے کھانا چاہتے ہیں تو جناب ام کلثوم اور بی بی زینب بچوں کے منہ سے وہ لقمے نکال نکال کر پھینک دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے. اللہ اکبر, یہ وہ زخم ہیں. اللہ اکبر. بس عزدارو آج چاہتا ہوں کہ آج نبی مجلس ہے, کل امام سجاد کے مصحف, آج چاہتا ہوں کہ قید خانے کے کچھ مصائب پڑھوں. اللہ اکبر. یہ سکینہ ہے, یہ سکینہ کے مصائب ہیں. کتنی چاہنے والی,
کتنی محبت کرنے والی، جو صاحبان اولاد ہیں وہ بخوبی میرے درد کو سمجھ سکتے ہیں، میرے جملوں کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں، خصوصاً جن کے 3 سال 4 سال کے بچے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کی اسلامی تربیت کریں۔ میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، خدا نے اگر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ روز قیامت آپ کو فخر ہو سکے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے التماس دعا کہا کہ ان کی گودیاں خالی ہیں، خدا سے دعا کریں جناب سکینہ کے صدقے خدا ان کی گودیوں کو آباد کر دے۔ عزیزان گرامی، جو صاحبان اولاد ہیں وہ اس درد کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ آفس سے گھر آتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کتنے بھی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، کسی خستہ خستہ حال کیوں نہ ہو، بچے کی معصومیت دیکھ کر آپ اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ دن کا تھکا ہارا حسین لاشوں پہ لاشیں جس نے اٹھائے، وہ آخری رخصت کو آئے اور اس کے بعد جب زلزلہ پہ بیٹھ جائے تو بچی کے رونے کی آواز آئے، کتنی محبت ہے حسین کو سکینہ سے، اللہ اکبر، کتنا عشق ہے حسین کو اپنی اس فرزندہ سے، اس دختر سے، زمین پہ بیٹھ گئے۔ بیٹی سکینہ آج سے دستور تبدیل ہو گیا، تب ہمارے سینے پہ سوتی تھی علی اظہر ماں کے ساتھ، ماں کے پاس گہوارے میں سوتے تھے، آج سے تم ماں کے ساتھ سوگی، علی اظہر ہمارے ساتھ سوگی۔ شاید سکینہ نے پوچھا بابا بس اس کربلا سے مجھے کیا ملا، میرا دل کہتا ہے امام حسین نے خاک کربلا اٹھا کر سکینہ کے سر پہ ڈال دے، کہ بیٹی یہ یتیمی کی خاک تیرا مقدر ہے۔ گویا امام یہ کہنا چاہتے سکینہ تم ماں کے ساتھ قیدی بن کر زندان کوفہ و شام جاؤ گی، علی اصغر تیرے ستم کھا کر ہمارے ساتھ سوئے گا۔